الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے متعلقہ احکام ازواج مطہرات کے حوالے سے بیان فرمائے تھے، جن سے یہ استدلال بھی تھا کہ یہ احکام ازواج مطہرات کے لیے بھی ہیں اور انہی سے پھر آگے امت کی عورتوں کے لیے بھی یہی احکام ہیں۔ آگے مزید احکام بیان ہوتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیہ مبارکہ میں متعدد احکام ہیں، جن میں پہلا حکم گھروں میں ٹھہرے رہنے کے حوالے سے ہے، جو پردہ بھی ہے، چادر بھی ہے، چار دیواری بھی ہے۔ دوسرا حکم ایسی زیب و زینت سے پرہیز کرنے کے بارے میں ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھیں۔ تیسرا حکم نماز کا ہے، چوتھا زکوٰۃ کا ہے، پانچواں اللہ رسول کی اطاعت کا ہے، اور چھٹی بات اہل بیت کی شان بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو فرمایا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور شرعی حاجت و ضرورت کے لیے اگر گھروں سے باہر نکلنا بھی پڑے تو پردے کے ساتھ نکلے، بے پردگی کے ساتھ نہ ہو، ایسی بے پردگی جیسی زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی۔ حدیث مبارک میں پردے کی فضیلت اور اہمیت کے اوپر ایک مرحلہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ تعالی کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت پاتے ہیں اور ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں جسے بجا لا کر ہم مجاہدین جیسا درجہ حاصل کر سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ ہے گھروں میں رہنے کی فضیلت، گھروں میں ٹھہرے رہنے کی فضیلت، بے پردگی سے بچنے کی اہمیت اور فضیلت۔ پردہ اسلام کے بڑے بنیادی احکام میں سے ہے، بے پردگی اسلام کے اندر ممنوع ہے، بے پردگی کی تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ پردہ یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، حدیث مبارک کے اندر بھی ہے عورت جو ہے وہ تمام کی تمام عورت ہے، یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ لہذا سر، گردن، چہرہ اور بقیہ پورا بدن بھی چھپایا جائے۔ فقہ کرام نے اور محدثین نے جو استثناء بیان کیا ہے وہ ہاتھوں کا ہے اور پاؤں کا ہے، اور چہرے کا بھی استثناء بیان کیا، لیکن اس کا بہت زیادہ دار و مدار زمانے کے تقاضوں پر بھی ہے۔ یعنی بنیادی طور پر تو چہرے کا استثناء ہے، اکثریت فقہ کرام کی، احناف کی یہی ہے کہ استثناء ہے، لیکن اب چونکہ فتنے کا زمانہ ہے لہذا اب عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے۔ اب یہ جو پردے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کے اوپر بڑی لیدہ ہوتی ہے، بڑا کلام ہوتا ہے، بہت سارے لوگ لبرل کہلانے والے، روشن خیال کہلانے والے اور ہیومن رائٹس کا نام لینے والے، انسانی حقوق کا نام لینے والے، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی کا نام لینے والے، اسی طرح ماڈرن سکالر یعنی جدید علماء جو جدید اسلام لے کے آتے ہیں، قدیم اسلام جو 1400 سال پہلے آیا تھا وہ نہیں، جدید اسلام لے کے آنے والے جو ہیں وہ پردے کے اوپر بڑا کلام کرتے ہیں، پردے کو جیسے تیسے بھی ختم کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں، لیکن چند چیزیں بڑی واضح ہیں کہ پردہ اسلام میں ہے۔ آج تک مسلمانوں میں بالاتفاق یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں پر اسلام گیا وہاں پردہ پہنچا، اور جہاں سے اسلام کو معاذ اللہ ختم کیا گیا وہاں پردے کو بھی ساتھ ہی ختم کیا گیا۔ تو یہ کہ جہاں اسلام گیا وہاں پردہ گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بڑی واضح طور پہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ پردہ اسلام میں ہے، اسلام پردے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لیے آج بھی ہمارے جو بیچارے اسلام کے نام پہ شرمندہ شرمندہ سے نظر آنے والے لبرل اور سیکولر اور جدید سکالرز ہیں، وہ تو بیچارے پردے کا نام لیتے بڑے شرماتے ہیں، اور بڑا جو ہے وہ بیچارے آنکھیں جھکاتے پھرتے ہیں کہ مغرب سے کیسے بات کریں گے، مغربی لوگوں سے ہم کیسے بات کریں گے، پڑھے لکھے لوگوں سے ہم کیسے کہیں گے کہ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے۔ ان بیچاروں کی شرمندگی تو چلے اپنی جگہ ہے، ہم اس پر کلام نہیں کرتے، لیکن آج بھی مشرق ہو یا مغرب ہو، جہاں پر بھی کوئی عورت اسلام قبول کرے، جہاں پر بھی کوئی عورت اسلام قبول کرے، پہلا جو اسلام کے حکم پہ وہ عمل کرتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، سب سے پہلے وہ پردے کو اختیار کرتی ہے، سب سے پہلے وہ پردے کو اختیار کرتی ہے، وہ اپنے سر کو چھپا لے گی، وہ اپنے چہرے کو چھپائے گی، ورنہ ایٹ لیسٹ اپنے پورے سر کو چھپانا، اپنے بدن کو چھپانا یہ اس کا پہلا کام ہوگا۔ یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اسلام جیسے ہی دل میں داخل ہوتا ہے ساتھ میں پردہ داخل ہو جاتا ہے، جیسے ہی کسی عورت کے دل میں اسلام آتا ہے ساتھ ہی اس کے دل کے اندر پردہ بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردہ اسلام کے ساتھ اتنا اٹیچ ہے، پردہ اسلام کے ساتھ اتنا قوی طریقے سے جڑا ہوا ہے، تو لہذا یہ جو دین کے نام پہ یا بے دینی کے نام پہ یا عورتوں کے حقوق کے نام پہ جتنا مرضی بے پردگی کو پھیلانے کی کوشش کر لے، بے عملی کے اعتبار سے تو لوگ جو ہے وہ بے عمل ہو سکتے ہیں اور بے پردگی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دل سے علل اطلاق پردے کا حکم نکال دینا یہ ممکن نہیں۔ اس طرح پردے کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں متعلق ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک بہت بڑا یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام عورتوں کو گھروں میں قید کر دیتا ہے، پابند کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے اسلام گھروں کے اندر، اور اس کو جو ہے وہ برقعہ پہنا کے اور اس کو پردہ چڑھا کے اس کو ایسا اس کی زندگی دوبھر کر دی، تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے ان لوگوں کے چونچلے ہیں اور یہ سب ان لوگوں کے جملے ہیں جن بیچاروں کو خود ان عورتوں کا نہیں پتا جو پردہ کرتی ہیں وہ خود پردے میں کتنا راضی ہیں۔ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ تو خوش ہیں۔ ایک ہے جبرن کسی کو کروانا، تو آپ ذرا اسلامی ملکوں کا سروے کر کے پوچھ لیں کہ کیا وہ جبرن پردہ کر رہی ہیں؟ کیا مثلاً میرے گھر کی عورتیں یا کسی بھی مذہبی گھر کی عورتیں جو ہیں وہ کیا جبرن پردہ کرتی؟ کیا ان کو مار کے پردہ کروایا جاتا ہے؟ نہیں، ان کو اگر کہا بھی جائے نا کہ غیر مردوں کے سامنے آؤ تو یہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ بے پردے کے ہم نہیں کریں گے۔ تو جبرن نہیں کروایا جاتا، یہ تو صرف جو دو چار مثالیں اٹھا کے کہیں سے آ کے لے آتے ہیں، پھر اس کو میڈیا کی شیطانیت کے ذریعے جو ہے دنیا بھر کے اندر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام نے جبر کر دیا، تنگ کر دیا، قید کر دیا، چادر چار دیواری کا حکم دے دیا، یہ ہے وہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دو چار مثالیں ہوتی ہیں، اگر ان دو چار مثالوں ہی کو لینا ہے تو دنیا کے ہر اچھے کام کے اندر دو چار بری مثالیں نکل آتی ہیں، ہر اچھے کام میں اسکولوں کے اندر دو چار برائی والی چیزیں نکل ہی آتی ہیں، اسکولوں کے اندر چند ایک اسکول بھی برے نکل آتے ہیں تو کیا مطلب کہ اسکول ہی برے ہو گئے؟ سیاست کے اندر تو آدھے سے بھی زیادہ لوگ گندے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سیاست ساری گندی ہو گئی؟ और सारे के सारे सियासतदान ही बुरे हो गए। तो कुछ अगर इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं जहां पर जबर हुआ, जहां पर ज्यादती हुई, जहां पर जुल्म हुआ, जहां पर जो है वो शरअन किसी नाजायज काम का इर्तिकाब किया गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अलल इतलाक हुक्म इस्लामी का इनकार कर दिया जाए और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आती है इन मसाइल के अंदर कि जिनसे हम खिताब करते हैं उन उनमें तीन तरह के लोग हैं। एक वो है जो डायरेक्ट गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम पर्दे पर इतराज करते, अब उनके जवाब कुछ और हैं। दूसरे वो हैं जो मुसलमान कहलाते हैं लेकिन लिबरल सेकुलर कहलाते हैं, उनको जवाब कुछ और हैं। तीसरे वो हैं जो कुरान पढ़ के और इस्लाम का नाम लेके पर्दे के खिलाफ बातें करते हैं, उनके जवाब कुछ और हैं। तो यहां पर डायमेंशन जो है वो कलाम करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर बड़ी डिटेल चाहिए होती है। हमारा ये सिलसिला इतना डिटेल जो है उसका मुतहम्मिल नहीं है, वरना मैं हर हर पहलू के एतबार से बात करता, गैर मुस्लिमों के एतबार से भी, लिबरल्स और सेकुलर्स के एतबार से भी, और ये जो जदीद इस्लाम लाने वाले हैं उनके एतबार से भी, हर एतबार से जवाब होते। लेकिन इख्तिसार के साथ सिर्फ ये है कि चूंकि मेरे मुखातब जो है वो मेरे मुसलमान भाई हैं जो कुरान का हुक्म सुन के आगे से सरे तस्लीम खम करते हैं, कुरान के हुक्म को मानते हैं और उसके अंदर तावीलें और उसके अंदर तहरीफें करने की कोशिश नहीं करते। इस्लाम ने जो पर्दे का हुक्म दिया उसका सबसे बुनियादी मकसद क्या है? बाद अवकात बहुत सारी चीजों का जो डिफरेंस है वो उनके मकसद के ऊपर होता है। मैं एक मेरे घर का एक फर्द है, मसलन मेरे घर का एक फर्द है, मैं उसको कोई मीठी चीज नहीं खाने देता, मैं उसको मीठी चीज नहीं खाने देता। ये वजह भी हो सकती है कि मीठी चीज उसे पसंद है और मैं उसको रोकता हूं कि वो अपनी पसंद की चीज खाए, मैं उसको उसकी पसंद की चीज ही नहीं खाने देता। ये होगा उसको तकलीफ पहुंचाना, ये होगा उसकी खुशी में रुकावट बनना। लेकिन अपने घर के एक फर्द को मैं इसलिए मीठी चीज नहीं खाने दे रहा कि उसको शुगर है। अब अगर उसे शुगर है और मैं इसलिए उसको मीठी चीज नहीं खाने दे रहा, तो अब वो जो पहला तर्ज अमल है और दूसरा तर्ज अमल है, दोनों में फर्क हो जाएगा। जो खुशी में रुकावट बनने के लिए किसी को मीठी चीज नहीं खाने दे रहा वो ज्यादती कर रहा है, लेकिन जो उसकी शुगर की वजह से उसकी सेहत और उसकी हिफाजत और उसकी जिंदगी की खातिर उसको मीठी चीज नहीं खाने दे रहा है, वो तो उसका मोहसिन है, वो तो उस पे एहसान कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, घर में ठहरने का हुक्म दिया, क्यों? क्या औरत को मकहूर और उसे मजबूर और उसे पाबंदे सलासिल करने के लिए? सुभान अल्लाह, अगर ये हुक्म होता तो इस्लाम सीधा सीधा औरतों के बारे में इस तरह के अहकाम की लाइन लगा देता। लेकिन इस्लाम तो औरत को वो मकाम देता है कि एक मां के 10 बेटे हों तो 10 बेटों की जन्नत उस औरत के कदमों के अंदर रख दी। 10 बेटे हैं, 10 बेटों की जन्नत एक औरत के कदमों में है जिसका नाम उनकी मां है। तो अगर औरत का मकाम ना होता तो औलाद की जन्नत क्या एक औरत के कदमों में रखी जाती? इसका मतलब ये हुआ कि औरत को बेकस और बेबस करना मकसूद नहीं, या औरत की तहकीर करना मकसूद नहीं, या औरत के मर्तबे को घटाना मकसूद नहीं, बल्कि मकसद दूसरा है, और वो मकसद है औरत का तहफ्फुज़, औरत की हिफाजत, औरत की इज्जत की हिफाजत, औरत की इस्मत की हिफाजत, औरत की नमूस की हिफाजत, ये मकसद है। एक आदमी अगर एक किसी मोहल्ले के अंदर, मिसाल के तौर पे किसी के पास पड़ोस के अंदर लफंगे और बदमाश किस्म के लोग रहते हैं और वो अपने घर की औरतों को घर से बाहर नहीं जाने देता, तो आप क्या बोलेंगे कि जनाब ये अपने घर की औरतों पे जुल्म कर रहा है? जुल्म नहीं कर रहा, उसको पता है मेरे जो है पास पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है, लफंगे हैं, सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, औरतों का पीछा करते हैं, छेड़ते हैं और दस्तराजी करते हैं, तो वो अपने घर की औरतों का तहफ्फुज कर रहा है। अब अगर कोई तीसरा लिबरल और सेकुलर और जदीद स्कॉलर उठकर ये कहना शुरू कर दे कि भाई ये बंदा अपने घर की औरतों पे जुल्म करता है, घर से बाहर नहीं निकलने देता, तो इन तीनों किस्मों के साथ लोग जो सलूक करेंगे कि भाई वो अपने घर की इज्जत बचाने के लिए अगर उसने घर में औरतों को रखा हुआ है और वो बाहर निकलने से मना करता है, तो उसके मकसद को तो देखो क्या है। अब मुझे ये बताए कि आप आज के मुआशरे को सामने रखें, आज के मुआशरे में जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसे क्या बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता है? बड़ा उसको वेलकम किया जाता है? बड़े उसे तकवे की निगाह से देखा जाता है? बड़ी उसकी इज्जत की जाती है? मुआशरे का तो ये हाल है, एक औरत निकलती है 100 मर्द निगाहें फाड़ के उसको देखते हैं, और उसमें जो लफंगे टाइप के होंगे वो पीछा करते हैं, سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، شر پسندی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہیں؟ سکولوں، گرلز سکولز ہیں، گرلز یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کے باہر لڑکے آوارا پھر رہے ہیں، جناب موبائل نمبر لینے کے چکر میں ہیں، کوئی موقع ملے تو بلیک میل کرنے کے چکر کے اندر پھر رہے ہیں۔ تو لوگوں کی جو سوچ اور جو لوگوں کا کردار معاشرے کے اندر سامنے آتا ہے وہ تو ایسا ہے۔ اس معاشرے کے اندر اگر اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی عورتوں کو گھر میں جو ہے وہ گھر میں رکھو اور ان کو بے پردہ باہر نہ جانے دو، تو بتائیے کہ اسلام نے عورت کا تحفظ کیا ہے یا عورت کے اوپر زیادتی کی؟ اب اس کے اوپر لوگ بولیں گے، اچھا نہیں جی وہ تو یہ تو آپ پتہ نہیں کون سے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ہاں تو بڑا اچھا معاشرہ ہے۔ تو کہاں اچھا معاشرہ، ذرا دکھائیے۔ آپ جس اچھے معاشرے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ذرا اپنے گھر والوں کو ذرا نکالیں بے پردہ باہر، اور اس کے بعد ذرا اور پھر اس کو ذرا 24 گھنٹے کے لیے نکالیں۔ آپ بولیں گے کہ جناب میں صبح کے ٹائم دوپہر کے ٹائم نکالتا ہوں، تو آپ ذرا رات کو بھی نکال دیں اور پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا آپ بولیں نہیں یہ تو ہمارے ملکوں میں ہے، یہ تو ہمارے لوگوں کا قصور ہے، مغرب کے اندر ایسا نہیں ہوتا، مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ دنیا کی معلومات سے دور شاید ہی کوئی آدمی ہوگا۔ آپ ذرا مغربی ممالک کی رپورٹس تو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے کبھی وہاں کی اخبار پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہو۔ آپ ذرا وہاں کے معاشرے کی جو ایکچوئل صورتحال ہے وہ تو ذرا جا کے دیکھیں، میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں۔ تو آپ ذرا پتا کریں کہ وہاں پر کیا عورت کو اتنی ہی اس کو تحفظ حاصل ہے؟ کیا دنیا کے اندر سب سے زیادہ ریپ، اجتماعی زیادتی اور بدکاری، گینگ ریپ، ریپ اور یہ وہ سب، یہ کیا مغربی ممالک میں نہیں ہوتے؟ تو اگر وہ اتنے ہی صاف ستھرے، اتنے متقی، پرہیزگار، نیک اور نگاہوں کی حفاظت والے اور اتنے اچھے لوگ ہیں، تو پھر مغربی ممالک میں کیوں ہوتا ہے؟ آپ اپنے تو اسلامی ملک میں بڑے شرمندہ سے بیٹھے ہوں گے، وہ آپ کا اپنا میٹر ہے۔ جن ممالک کو آپ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے اور جس پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ان ممالک کی کبھی رپورٹس تو دیکھیں، وہاں پر کیوں عورت کو قتل کیا جاتا ہے؟ وہاں پر یہ ریپ کے واقعات کیوں سامنے آتے ہیں؟ وہاں گینگ ریپ کیوں ہوتا ہے؟ وہاں یہ رنگ برنگی جو خبریں آتی ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ وہاں تو آپ کی نظر کے مطابق جناب بڑے بڑے تربیت یافتہ لوگ ہیں، لوگ بڑے مہذب ہیں، بڑے سویلائزڈ ہیں، بڑے ویل مینرڈ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، دس اینڈ دیٹ، یہ سب کچھ ہے وہاں پر۔ تو پھر یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں وہاں پر سامنے؟ تو اس معاشرے کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ بدکاری، یہ ریپ، یہ جو ہے وہ جبری زیادتی، اجتماعی جبری زیادتی، یہ کہاں نہیں ہوگی؟ یہ وہاں نہیں ہوگی جہاں اسلام کے حکم پہ برا عمل ہوگا، جہاں پر عورت گھر میں بیٹھے گی، جہاں وہ گھر سے باہر نکلے گی تو پورے پردے کے ساتھ نکلے گی، جہاں پر وہ اسلام کے حکم پہ عمل کرے گی کہ غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اس نے اپنا لب و لہجے کو نرم نہیں کرنا، اس میں نزاکت اور لوچ پن نہیں آنے دینا، وہاں پر عورت کا تحفظ ہوگا، وہاں عورت کی عزت بچے گی، وہاں عورت کی عصمت بچے گی، وہاں پر عورت کی حفاظت ہوگی۔ بقیہ زمانہ وہ ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ پرلے درجے کی بدترین چیز کو بھی خوبصورت انداز میں پیش کرنا شروع کر دے، ساری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ سگریٹ ہے، سگریٹ کو ساری دنیا جانتی ہے بری ہے، لیکن اسی سگریٹ کو ٹی وی پر دکھا دکھا کے، کمرشلز اس کی دکھا دکھا کے قوم کو لگا دیا اس کے اوپر۔ اب جب قوم لگ گئی اور یاد آیا کہ ہو اس سے تو کینسر ہوتا ہے، اس سے تو دل کے مرض پیدا ہوتے ہیں، اب منتیں کر رہے ہیں، اب شکل اس کی بگاڑ کے دکھا رہے ہیں، اب وہ سگریٹ لگی ہوئی ہے اور بندے کا دل پھٹا ہوا دکھا رہے ہیں، اب سگریٹ لگی ہوئی ہے اور کینسر دکھا رہے ہیں، اب اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ زہر ہے، اس پہ لکھا ہوا مضر صحت، اس پہ لکھا ہوا صحت کے لیے نقصان دہ، اب سب کچھ کرتے پھر رہے۔ کیوں بھائی؟ پہلے تو آپ لوگوں نے ہی اتنے اچھے انداز میں پیش کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے اگر آپ نے شور شرابہ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے اگر آپ نے اسلامی پردے کے اوپر جناب ایک پروپیگنڈا کر کے اور ایک شور مچا کے اس کو برا ثابت کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر جس کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہے وہ اپنی زور لگا رہا ہے، جو اسلام کی فیور میں ہے وہ پردے کی حمایت میں بولیں گے، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام سے دور ہیں، وہ پردے بے پردگی کی حمایت کے اندر بولیں گے۔ تو پھر وہ ایک جنگ ہے جو شیطان اور اولیاء رحمان کے درمیان چل رہی ہے، تو وہ تو چلتی رہے گی۔ لیکن میں تو یہ بات کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ وہ کس طرح ان لوگوں کے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کس طرح ان کے ورغلانے کے اندر آ جاتے ہیں، وہ کیسے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام نے پردے سے منع کیا۔ جو اس کی حکمتیں ہیں، جو اس کے مقاصد ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو بات بالکل واضح ہے۔ ہمارے لیے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دونوں برابر درجے رکھتے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی مانو اور رسول کی مانو. یہ ہمارے لیے قرآن نے سیدھا اصول دے دیا, اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو. اب قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی, اس پر بہت سارے لوگ اشکال کر دیتے, نہیں اس کا یہ مطلب ہو سکتا, نہیں وہ اسے یہ مراد ہے, وہ اسے یہ مراد ہے. جدید اسکالر جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آئیے میں آپ کو حدیث مبارک عرض کر دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے, حدیث صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا, یعنی میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا, میرے بعد میں آئیں گے. ایک وہ قسم لوگوں کی جن کے پاس گائے کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے, جن سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے, یعنی کوڑے ظلم اور جبر کی وجہ سے مارنا. یہ فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. اچھا دوسری جہنمی گروہ کون سا ہے, وہ اگلے حصے میں سنیے. فرمایا کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی, ان کے سر موٹی اونٹنیوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے, یہ نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی. تو وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنے کہ پہننے کے باوجود بدن کی حیات نمایاں ہے, بدن کی رنگت جھلک رہی ہے, بدن کے بہت سارے حصے اس کے اندر نمایاں نظر آ رہے ہیں, تو ایسا لباس پہننے والیاں فرمایا نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے, اب بتائیے کہ جو آیت مبارکہ کے اندر تو بڑا گھماؤ پھراؤ کر دیتے ہیں اور یوں کر دیا وہ کر دیا, وہ نہیں وہ جو وہ تو صرف ازواج مطہرات کے بارے میں حکم ہے, نہیں جی وہ تو فلان چیز کے بارے میں حکم ہے, نہیں جی وہ یہ مراد ہے, حدیث مبارکہ کیا کریں گے. اب یہ جو جدید اسلام کے سکالرز ہیں اب اس کا حل کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حدیث کیا, حدیث تو روایتیں ہیں, اس نے اس سے سنی اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کی مانو رسول کی مانو. اب قرآن کے اندر تو تعویلیں چل جاتی ہیں, گھما لیتے ہیں, مانا کچھ اور بیان کر دیتے ہیں, سیاق و سباق نکال لیتے ہیں, حدیثوں میں کہاں سے نکالیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی وضاحت سے فرما دیا پردے کے بارے میں کہ اب دوسری صورت ہی کوئی نہیں ہے. تو اب اس کا انہوں نے علاج کیا کیا کہ حدیث کا انکار کر دو, حدیث کی اہمیت کا انکار کر دو. لہذا ایسے جو اسکالرز ہیں جدید اسلام کے اسکالرز, ایسے جو لوگ ہیں, اب ان کا کیا طریقہ واردات ہوگا کہ وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ حدیثوں کا تو یہ تو روایتیں ہیں, داستانیں ہیں, قصے کہانیاں ہیں, اور لوگ بیٹھ کے سن لیا کرتے تھے, باتیں کرتے تھے آپس کے اندر, تو اس طرح کی باتیں کر دیتے تھے, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اعتبار نہیں ہے کا لفظ تو شاید نہ بھی بولیں, لیکن وہ ماحول ایسا کریٹ کریں گے جس سے لگے گا کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہے جس نے صرف اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کے رسول کا بھی پڑھا ہے, تو اللہ کا پڑھا ہے تو اللہ کی ماننی, اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کے رسول کی بھی ماننی. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے اس کے لیے قرآن بھی حجت ہے, اس کے لیے حدیث بھی حجت ہے. اور یہ حدیث مبارک میں نے عرض کر دی کہ جہنمیوں کا ایک گروہ وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی, کہ لباس وہ پہنا کہ جناب یہ کندھے ننگے تو یہ جناب سینے کا حصہ ننگا اور باقی بدن کی بہت ساری چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں, یا اتنا تنگ پہنا کہ دیکھنے والا اور زیادہ متوجہ ہو, بجائے اس کے کہ پردہ ہو اور زیادہ بے پردگی ہونا شروع ہو جائے. مسلم شریف کی حدیث مبارک. تو فرمایا کہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دور سے آتی ہے. تو جن اسلامی بہنوں نے, جن مسلمان عورتوں نے جنت میں جانا ہے, جنت کی خوشبو کو پانا ہے, تو ایسی بے پردگی والی چیزوں کو چھوڑ دیں. لباس وہ پہنے جو پورے بدن کو چھپانے والا ہو. جس لباس کی شوہر کے سامنے اجازت ہے وہ تو واضح ہی ہے, محارم کے سامنے جیسا لباس پہننے کی اجازت ہے وہاں تک وہ پہنے, لیکن اجنبی مردوں کے سامنے بے پردہ آنے سے ضرور پرہیز کریں, ورنہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا معاملہ یہ بڑا سنگین ہے اور بڑا سینسیٹیو میٹر ہے, لہذا پردے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی حاجت ہے. پھر آیت مبارکہ کے اندر ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ تین احکام جو ہیں، نماز، زکوٰۃ اور اللہ رسول کی اطاعت، یہ سب کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے بطور خاص ہیں، باقی ہر مسلمان عورت کے لیے یہی حکم ہے۔ پھر اہل بیت کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے، تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہاں پر دو تین باتیں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، گھروں میں ٹھہری رہنے کا حکم دیا، بے پردگی کرنے سے منع کیا، اور غیر مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے لب و لہجے کو ایک خاص رکھنے کا حکم دیا۔ ان احکام کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے یہ ارشاد فرمائے وہ ناپاکی کیسے دور ہوگی، ویسے تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی، لیکن ابھی جس سیکوینس کے اندر، جس سیاق و سباق کے اندر ابھی بات ہو رہی ہے، ترتیب کے اندر ابھی بات ہو رہی ہے، وہاں تو پردے کے احکام دیے اور فرمایا کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہرتی ہیں، بے پردہ باہر نہیں نکلتی، غیر مردوں سے بات کرنے میں محتاط رہتی ہیں، ان سے ناپاکی دور ہوتی ہے، وہ پاک و صاف ہوتی ہیں۔ تو مطلب تو یہ نکلا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جو صرف ازواج مطہرات کے ساتھ احکام کو خاص کر رہے تھے، وہ یہاں ذرا ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ ناپاکی کا دور کرنا اور خوب پاک و صاف ہونا، یہ صرف ازواج مطہرات اور اہل بیت کے لیے؟ اللہ نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے اس کے اعتبار سے تو ان کے لیے، لیکن کیا بقیہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا عام مسلمان عورتوں کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہر ناپاکی ان سے دور ہو جائے اور وہ خوب پاک و صاف ہو جائے؟ ان کو بھی حکم ہے۔ کیسے ہوں گی؟ اللہ رسول کی اطاعت کرے، نماز پڑھے، زکات دے، بے پردگی سے بچے، گھروں میں ٹھہری رہیں، غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے لہجہ محتاط رکھیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ناپاکی کو دور فرمائے گا، انہیں بھی خوب پاک و صاف کرے گا۔ اچھا، دوسری بات آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ اے اہل بیت، مخاطب کیا جا رہا ہے ازواج مطہرات سے۔ اوپر جو آیتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ پھرو، سب باتیں کی، تو اب فرمایا کہ اے اہل بیت، تو اہل بیت کون ہوئے؟ ازواج مطہرات، کیونکہ بات ہی ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے، بات ہی ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے اے نبی کے گھر والو، اے اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ تم سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ پتا چلا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں پہلے داخل ہیں، ازواج مطہرات اہل بیت میں پہلے داخل ہیں۔ قرآن نے جو اہل بیت کا لفظ بیان کیا ہے وہ ہے ہی ازواج مطہرات کے بارے میں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل بیت۔ تو ازواج مطہرات کی شان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اہل بیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب، چار شہزادیاں، آپ کے سارے شہزادے طیب، طاہر، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، یہ چار تھے یا تین تھے، مختلف روایتیں ہیں، یہ سارے شہزادے اس میں داخل ہیں اہل بیت کے اندر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی ان میں داخل فرمایا، تو حضرت علی بھی اہل بیت کے اندر داخل ہوگی۔ تو قرآن کے اندر جو اہل بیت کا لفظ ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر، وہ جو چادر کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے سب کو لے لیا تھا، اور قرآن پاک کی آیت و انفسنا و انفسکم، آیت مباہلہ جو ہے اس کی جو تفسیر ہے، تو وہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے بقیہ حضرات کو بھی لیا۔ تو اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری شہزادیاں، سارے شہزادے، اور حضرت امام حسن حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے۔ پھر آگے حضرت امام حسن حسین کی اولاد ہے، تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ آگے جس ترتیب کے ساتھ اہل بیت میں داخل ہوتی ہے۔ تو یوں اہل بیت کی شان بھی یہاں پر پتا چلی، اور یہ بھی پتا چلا کہ اہل بیت کا جو قرآن کا پہلا اطلاق ہے وہ ازواج مطہرات پر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حکم ارشاد فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. اور اللہ کی آیات اور حکمت یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا خبردار ہے. فرمایا کہ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت، اے ازواج مطہرات، اللہ کی آیتوں کو یاد کرو اور اس حکمت کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. وہ آیات کیا ہیں؟ آیات تو قرآن پاک کی ہیں. اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ تمہارے سامنے آتا ہے، تو انہیں بھی یاد کرو، انہیں بھی یاد کرو، کیونکہ دین جیسے قرآن سے سیکھا جاتا ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے سیکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی آیات اور حکمت بری حدیثیں یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں. اب یہاں پر اس کے بعد آگے ایک بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے. اس آیا مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ پہلے عرض کرتا ہوں. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئی اور ازواج مطہرات سے مل کر انہوں نے ازواج مطہرات سے پوچھا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ ازواج مطہرات نے جواب دیا نہیں، یعنی خاص عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں ہی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، ایسا نہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں تو بڑی نقصان میں ہیں، عورتیں تو بڑی نقصان میں ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ عرض کی، حضور عورتوں کا ذکر تو خیر کے ساتھ قرآن میں اس طرح ہے ہی نہیں جس طرح مردوں کا ہے. مردوں کے بارے میں بیان ہے، عورتوں کے بارے میں تو نہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس میں 10 وہ مرتبے بیان فرمائے، 10 وہ مرتبے بیان فرمائے، 10 وہ خوبیاں بیان فرمائیں جو عورت مردوں میں ہیں تو عورتوں کے اندر بھی ہیں، مردوں میں پائی جائیں تو عورتوں میں بھی پائی جائیں، مردوں میں پائی جائیں تو فضیلت ملے گی تو عورتوں میں پائی جائیں تو بھی فضیلت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 10 خوبیاں بیان فرمائیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں پہلے عرض کر دوں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا جو یہ کہنا تھا کہ قرآن پاک کے اندر مردوں کا تو ذکر ہے عورتوں کا نہیں، تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ خاص عورتوں کا ذکر کر کے کچھ بیان کیا جائے، ورنہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی یا ایہا الذین آمنو ہے، اے ایمان والو، تو وہ ایمان والوں میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی داخل ہیں. کو خاص حکم ایسا ہو کہ جس میں عورتوں کا استثناء ہے جیسے جہاد وغیرہ کا ہے تو وہ ایک جدا میٹر ہے، ورنہ قرآن پاک میں جو حکم مردوں کو عورتوں کو بھی ہے. ورنہ قرآن پاک میں جدا گانا عورتوں کو کہاں کہا گیا تھا؟ نماز پڑھو، یہی ہے نا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، اے ایمان والو زکات دو، اے ایمان والو یہ کام کرو، اے ایمان والو یہ کام کرو. تو جو جو حکم مردوں کو تھا وہ عورتوں کو بھی ہے. اب وہ عربی کا سیگا ایسا ہے کہ عربی کا سیگا جو ہے یا تو وہ مرد والا بنتا ہے یا وہ عورت والا بنتا ہے، لیکن وہ جو مرد والا ہے جمع کا سیگا ہے وہ مردوں عورتوں سب کے لیے آتا ہے. صرف عورتیں ہوں تو سیگا جدا ہوتا ہے، صرف مرد ہوں تو سیگا جدا ہوتا ہے، لیکن مرد عورت دونوں ہوں تو سیگا ایک ہی آتا ہے اور وہ مردوں والا سیگا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عورتیں اس سے خارج ہیں. تو حقیقت میں تو قرآن پاک میں جہاں پر بھی جو بیان کیا گیا اس میں مرد عورت دونوں داخل ہیں. جہاں یہ فرمایا گیا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے جنت ہے، تو یہ جو ایمان لائیں اچھے عمل کریں اس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی داخل، تو ویسے داخل تھی. لیکن چونکہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جدا گانا باقاعدہ عورتوں کا ذکر کر کے بات بیان کی جائے، تو اس کے اعتبار سے انہوں نے یہ اپنی معروضات پیش کی تھی اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. آیت مبارکہ سنیے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ, 10 اوصاف بیان کیے, مردوں کا جدا, عورتوں کا جدا, اور ہر وصف کے اندر اللہ تعالی نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو شریک کیا. اسلام, ایمان, فرما برداری, سچ بولنا, صبر کرنا اور عاجزی اختیار کرنا, صدقہ کرنا, روزہ رکھنا, اپنی پارسائی کی حفاظت کرنا, اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. تو پتہ چلا کہ جیسے یہ اوصاف مردوں میں مطلوب ہیں, اسی طرح عورتوں کے اندر بھی یہی اوصاف مطلوب ہیں. مردوں کے اندر بھی مطلوب ہے کہ ان کا ظاہر بھی اسلام کے مطابق ہو, ان کا باطن بھی اسلام کے مطابق ہو, ان میں عاجزی بھی ہو, فرما برداری بھی ہو, سچ بھی ہو, صبر بھی ہو, اور خشوع بھی ہو, تصدق بھی ہو, راہ خدا میں خرچ کرنا بھی ہو, روزہ بھی رکھیں, پارسائی کی حفاظت بھی کریں, اللہ کو بھی کثرت سے یاد کریں. یہی اوصاف عورتوں میں بھی چاہیے. عورتوں کا ظاہر اسلام کے مطابق ہو, عورتوں کا باطن اسلام کے مطابق ہو, عورتیں اللہ کی فرما بردار ہوں, عورتیں سچ بولنے والیاں ہوں, عورتیں صبر کرنے والیاں ہوں, عورتیں عاجزی کرنے والیاں ہوں, عورت نماز خشوع سے پڑھنے والی ہو, عورت صدقہ کرنے والی ہو, عورت روزہ رکھنے والی ہو, عورت اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی ہو, عورت اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی ہو. یہ سارے اوصاف عورتوں کے اندر بھی پائے جائیں. جس میں یہ پائے جائیں گے, اب اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں کی فضیلت بیان فرماتا ہے کہ جو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے, ان کے لیے بخشش بھی ہے, ان کے لیے اللہ کا اجر عظیم بھی ہے. تو ان چیزوں کی عادت جو ہے وہ یہ جو اوصاف ہیں, یہ جو خوبیاں ہیں, یہ جو پاکیزہ کردار ہے, اللہ کرے کہ ہمارے مردوں کی بھی زندگی کا حصہ بن جائے اور ہماری اسلامی بہنوں کی زندگی کا بھی حصہ بن جائے. اس میں اب ان میں ہر ایک کی ایک جدا جدا فضیلت اگر میں عرض کروں گا تو کافی تفصیل ہو جائے گی. اس کے لیے میرا مشورہ ہے تفسیر سیرات الجنان کی 8ویں جلد کا مطالعہ کریں, اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھیں, اس میں ہر ہر چیز کے اوپر جدا جدا کلام کیا گیا ہے. یہاں پر برکت کے لیے صرف ایک چیز, اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا اور یاد کرنے والی, تو اس کی میں فضیلت عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والے اور سب سے بلند درجے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے بلند درجے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں. جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں, مرد ہیں یا عورت, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے ہوں گے اور سب سے بلند مرتبے اور درجے والے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ یہ ان کا درجہ, یہ جو اللہ کو اتنی کثرت سے یاد کریں گے مرد عورت, ان کا درجہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، تب بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے کا درجہ اسے بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو یاد کرنے کی اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا، تلوار توڑ دینے والا اور تلوار کو خون سے رنگ دینے والا، اس کا درجہ نیچے ہے، خدا کو یاد کرنے والوں کا درجہ اوپر ہے۔ تو یہ بڑا بڑا فضیلت والا کام ہے، بڑا عظمت والا کام ہے، اور یہ مردوں عورتوں سب کے لیے ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، یعنی کیا جاتا ہے کہ ہماری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے، ہماری زبان پہ خدا کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، یہ اس طرح کی تسبیحات زبان پہ جاری رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، دفتر تک جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، یا اپنے کاروبار تک جاتے ہیں، راستے کے اندر کیا ہے؟ تسبیح کرتے رہیں، بس میں بیٹھے ہیں تسبیح کرتے رہیں، ضروری نہیں تسبیح ہاتھ میں پکڑے، زبان سے تسبیح پڑھتے رہیں۔ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسبیح کرتے رہے آرام سے۔ عورتیں ہیں، سبحان اللہ، عورتوں کو جتنا موقع اللہ کی یاد کرنے کا ملتا ہے، وہ تو کہاں سے کہاں ان کا مرتبہ پہنچ جائے۔ کھانا بناتے ہوئے، آٹا گوندھتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، سالن پکاتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، گھر کے دیگر کام کرتے ہوئے، اگر وہ اپنی تسبیح جاری رکھیں اور کوئی نہ کوئی ورد وظیفہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ، اتنا خوبصورت وظیفہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح درود شریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا، تو اگر یہ اپنی عادت بنا لیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں داخل ہو جائیں گے، داخل ہو جائیں گی، اور ان کو وہ مرتبہ ملے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنی یاد کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔